الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال ناظرین محترم میرے بھائیوں بہنوں میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا یہ پوری انسانیت جو ہے ایک نفس واحد سے پیدا کی گئی ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے پھر اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے یعنی مرد اور عورت سے بے شمار مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے اور وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو سورہ نساء کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے اور پھر فرمایا گیا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر تم اپنے حقوق طلب کرتے ہو مشکل بن جائے تو اس کا واسطہ دیتے ہو اور جو تمہارے رشتہ داریاں ہیں خواہ وہ نکاح کی وجہ سے رشتہ داریاں ہوئی ہیں یا وہ رشتہ داریاں تمہاری خاندانی رشتہ داریاں ہیں ان رشتہ داریوں کا اور صلہ رحمی کا خیال رکھا کرو بلا شبہ اللہ تمہارے اوپر نگران ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اس آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی محفل میں عموماً پڑھا ہے اور اس میں بڑا ایک فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور یہ ہے کہ انسان تمام کے تمام جو ہیں ان کی اصل ایک ہے ان میں سے حالات کے مطابق مختلف علاقوں میں پھیلتے چلے گئے رنگ زبان نسل جو ہے اس کی پہچان مختلف ہوتی چلی گئی عادات بھی ہر انسان کی اپنی اپنی ہوتی ہیں اور ہر ایک انسان جو ہے اس کی اپنی حیثیت بھی بالکل الگ ہوتی ہے کوئی دوسرا انسان جو ہے اس کے انگلیوں کے نشان دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے اول سے لے کر آخر تک یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بڑا شاہکار اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر انسان کو اس کی ذاتی حیثیت میں پیدا کیا گیا ہے اب نکاح کا معاملہ جو ہے اور شادی کا اس سے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے اور اسی سے انسانی نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور رشتہ تلاش کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ دینداری کو اخلاق کو کردار کو ترجیح دینے کی بات ہے کفو کا بھی اصول دیا گیا ہے کہ یعنی خاندان جو ہیں دونوں ان کے اندر معاشرتی تفاوت نہ ہو معاشی تفاوت بہت زیادہ نہ ہو یعنی آپس میں ہم کپلہ اور برابر ہوں یعنی برابر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ ترازو میں تولا جائے بلکہ یہ کہ ایک کیٹیگری میں آئیں اس کو کفو کہا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں جو کیں بڑی سادگی سے کیں اور اپنی چار بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کیا تو بڑی سادگی کے ساتھ رخصت کیا سب سے بڑی بیٹی آپ کی حضرت زینب تھیں جن کو ابو العاص سے بیاہا گیا تھا اور یہ ابو العاص حضرت زینب کے مسلمان ہونے کے وقت پھر وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ اتنے اچھے بھلے انسان تھے کہ حضرت زینب کو ہجرت کے لیے انہیں اجازت دے دی بعد میں پھر یہ مسلمان بھی ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ تھیں ان کی شادی بھی بڑی سادگی کے ساتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان سے کی جب وہ فوت ہو گئیں تو حضرت عثمان پریشان تھے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم وہ بھی سادگی کے ساتھ آپ نے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی کوئی اس میں فضول خرچی نہ اس طرف سے ہوئی نہ اس طرف سے ہوئی چوتھی بیٹی سب سے آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی جو سب سے زیادہ محبوب بھی تھیں اور جن کو سیدۃ النساء اہل الجنہ یعنی جنت کی خواتین کی سردار آن حضور نے قرار دیا یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی آپ کی سب اولاد آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی سوائے حضرت فاطمہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 16-17 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رشتہ کرنا چاہتے تھے اور آپ کے ذہن میں ایک تجویز بھی تھی ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں آئے جب بھی آتے تھے تو آپ سے کوئی بات چیت کرتے تھے آپ کو محبوب تھے آپ کے چچا زاد تھے اس روز آئے تو وہ خاموش بیٹھے رہے کچھ کہے بغیر چلے گئے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا بھیجا, کہا کہ علی تم میرے پاس آئے تھے, تم نے کوئی بات ہی نہیں کی اور تم چلے گئے, کیا مسئلہ تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس ایک کام کے لیے آیا تھا. آپ نے پوچھا کہ کیا تم رشتے کے لیے آئے تھے؟ تو عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا, تو میں نے فاطمہ کا رشتہ تم کو دے دیا. پھر پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ جانتے تھے کہ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں, فقر و فاقہ تھا, میدان جہاد میں جاتے تھے تو بس وہ اسلحہ ہوتا تھا جو آپ کے پاس تھا, باقی گزر اوقات جو تھی وہ آپ کو معلوم تھا کس طرح ہوتی ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس وہ زرہ ہے جو آپ ہی نے مجھے عطا فرمائی تھی. تو آپ نے کہا کہ چلیے اس زرہ کو بیچا ہو اور اسے جو کچھ ملتا ہے وہ لے آؤ. حضرت علی جب نکلے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور انہوں نے پوچھا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ غالباً ان کو بھی کچھ معلوم ہوگا یا ان کو اندازہ ہوگا. تو کہنے لگے میں اپنی زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا میں زرہ تم سے خرید لیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا 480 درہم میں تمہیں دیتا ہوں, زرہ دے دو. بہت اچھی قیمت یہ انہوں نے ادا کی. تو 480 درہم جب لے لیے, وہ زرہ ان کے ہاتھ سے لے لی, تو پھر کہا علی یہ زرہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے, یہ زرہ تمہارے پاس ہی رہے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہدیہ تو قبول کیا جاتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہدیہ قبول کر لیا. ہاں حضور کے پاس آئے, بتایا کہ میرے پاس 480 درہم آ گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا, تو اس میں سے ایک تو مہر ادا کرنا ہوگا, جو آپ نے بہت معمولی مہر جو ہے وہ مقرر کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ چھوارے خریدنا ہوں گے اور ولیمہ کرنا ہوگا, یعنی ولیمہ مسنون ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جا کر چھوارے خرید لائے, اور ہاں حضور نے جو مہر کہا تھا وہ بھی ادا کیا. ہاں حضور نے خود خطبہ ارشاد فرمایا, صحابہ موجود تھے, اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارے صحابہ کے درمیان تقسیم کیے اور پھر کہا کہ علی تم ولیمہ کب کرو گے؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں وقت میں ولیمہ کرتا ہوں. تو صحابہ کو کہا کہ ٹھیک ہے, علی کے ولیمے میں شامل ہو جاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جو حضرت عثمان سے زرہ کے بدلے میں پیسے ملے تھے ان میں بہت یعنی اچھے انداز میں بڑی عزت و آبرو کے ساتھ وہ ولیمہ بھی کیا, لیکن سادگی تھی اس کے اندر. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس کھانے میں ہمیں بڑا مزہ آیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال ہم جو اپنے سامنے رکھتے ہیں, اور اس مثال کو بار بار بیان بھی کیا جاتا ہے, سب لوگ جانتے بھی ہیں, لیکن جب ہم عمل کی دنیا میں اترتے ہیں تو اس کے اوپر ہم پورے بھی نہیں آتے, ہم عمل نہیں کرتے اس کے اوپر, ہم فضول خرچی میں لگ جاتے ہیں بس, بلکہ بعض اوقات زیر بار ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات پیسہ خاصا ہوتا ہے اور اس پیسے کو اسراف اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس کی نمائش ہو. یہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں. سادگی ہو, سادگی کے ساتھ سارے معاملات کیے جائیں, جو استطاعت ہے اس کے مطابق حق مہر مقرر کیا جائے اور وہ ادا کیا جائے. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حق مہر کی بڑی رقم لکھ لیتے ہیں, ادا ہی نہیں کرتے. یہ بہت غلط بات ہے, یہ غیر اسلامی بات ہے. آپ جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق مقرر کریں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص چند کھجوریں جو ہیں وہ مہر کے اندر دینے کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ قبول کر لی جاتی ہیں تو وہ بھی حق مہر ہے, اور اگر کوئی بہت بڑا خزانہ دیتا ہے تو قرآن نے یہ بھی کہا کہ کسی کی حیثیت ہے تو وہ دے سکتا ہے لیکن وہ ادا کرے. تو میرے دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاں حضور کی لخت جگر تھیں, ان کی اس انداز میں شادی ہوئی, پھر ان کے گھر میں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو زندگی گزارنے کی بنیادی چیزیں وہ عطا فرمائیں, چکی دی. آپ کو معلوم ہے وہ چکی پیسا کرتی تھی جب کبھی اناج آتا تھا, اللہ کے نبی کی بیٹی خود اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں اور آٹا جو ہے وہ بنتا تھا. حسن اور حسین اور دیگر ان کے بچے جو تھے جب وہ گود میں ہوتے تھے تو کیا شان ہے کہ ماں چکی پیس رہی ہے اور ساتھ قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے. گویا کہ لوری کس چیز کی ہے, گانے وانے نہیں ہیں اس میں, قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور پھر یہ شان دیکھیے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو شہادت کے وقت میں تلواروں کے سائے میں اور نیزی کے کینیوں کے اوپر ان کی زبان پہ قرآن پاک کی تلاوت تھی. ماں نے اگر بچپن میں اس انداز میں تربیت کی تھی تو آج اس قرآن مجید کے پیغام کے مطابق باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور حق کے اوپر ڈٹ گئے, جان قربان کر دی. لیکن ایک جبر اور ایک ظلم اور اسلامی نظام کے اندر ایک جو نقب لگائی جا رہی تھی اس کو قبول نہیں کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بہت محبوب تھیں, اور حضرت فاطمہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ جب حضور کے پاس آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. उनका माथा चूमते, फिर उनको बिठाते और उनके साथ बातें करते। जब आ हुजूर उनके पास जाते तो इसी तरह फातिमा खड़ी हो जाती हैं, आ हुजूर का इस्तकबाल करती हैं और आ हुजूर के चेहरा मुबारक के ऊपर बोसा देती। तो यानी आ हुजूर ने बताया कि बेटियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, बेटियों को जो वहाँ पर एक अजाब समझा जाता था और एक आर समझा जाता था, कुरान में जिक्र है उसका बार बार। वैदा बुशर अहदुम बिल उन्फा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दम वहुव कज़ीम, बेटी की उसको जब खबर दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और वो ये समझता है कि मेरे ऊपर तो एक बहुत बड़ी आर और मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी एक मुसीबत आ गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बेटियाँ अल्लाह की रहमत है, बेटियाँ जन्नत का परवाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा आपकी उस मर्ज़ में जिसमें आपकी आपका विसाल हुआ आपके पास बैठी थी। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने देखा, मैं घर के काम काज में लगी हुई थी, कि फ़ातिमा बहुत ज़ारो कतार रोईं। मैं हैरान हुई कि फ़ातिमा क्यों रो रही हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो फ़ातिमा मुस्करा रही थी। मैंने फ़ातिमा से पूछा तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। जब आ हुज़ूर का विसाल हो गया तो मैंने एक दिन पूछा, बेटी उस दिन क्या बात हुई थी? तो कहने लगी, अम्मी जान जब मैं अपने बाबा जान के पास बैठी थी तो बाबा जान ने मुझसे कहा कि मेरे रफ़ीक आला की तरफ जाने का वक्त आ गया है, दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। तो ज़ाहिर है मैं बेटी थी, बाबा जान की इस बात को सुनकर मैं बेसाख्ता रोने लगी। लेकिन बाबा जान ने मुझे तसली देते हुए कहा, फ़ातिमा ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, यहाँ ना कोई रहा है ना किसी को रहना है, सब यहाँ मुसाफिर है। और मैं तुम्हें ये बिशारत देता हूँ कि मेरे तमाम अहले बैत में से और अहले वयाल में से सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी और मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा इस्तकबाल करूँगा। तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सुनकर मुस्कराई, खुश हो गईं और छः महीने के बाद आ हुज़ूर के विसाल के छः महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी रहलत होगी। और उन्होंने वसीयत ये फरमाई थी कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँ मेरा जनाजा रात के वक्त में उठाया जाए कि सूरज की किरणें भी मेरे जनाजे के ऊपर ना पड़े। तो ये मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अन निकाह हो मिन सुन्नती, निकाह अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और आजकल के मुआशरे में इस वक्त ये निकाह जो है उसका तकद्दस ख़त्म होता जा रहा है। नौजवान बर वक्त निकाह के लिए आमादा नहीं होते, बहुत सारे नौजवान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी यूँ ही गुजार देते हैं, बहुत सारी बच्चियाँ बेचारी घरों के अंदर इंतज़ार में बैठी रहती हैं। और ये हमारे मुआशरे का आलमिया है। आपने फरमाया कि जो मेरी सुन्नत से रूगर्दानी करेगा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन नफूस कुदसिया के नक्शे पा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। उन्होंने जो मिसालें कायम की हैं हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर अपने मामूलात के अंदर उनको अख्तियार करने की सआदत बख्शे, यही असल सआदत है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।